أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر المبين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية. ناظرین محترم آپ سب کو نور الواٹی پر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین محترم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مہدویت کے سلسلے میں جن معارف کو بیان کیا جاتا ہے ان میں اہم بحث جو ہے وہ ظہور کے شرائط ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ظہور کے شرائط کیا ہیں اور ان کا کیا معنی ہے؟ کیا شرائط اور جو امام زمانہ کی علامات کو بیان کیا جاتا ہے ان میں تفریق فرق ہے؟ انہی موضوعات کے ذیل میں آج کے ہمارے ٹاک شو کا جو موضوع ہے ظہور کے شرائط پر مبنی ہے، جس کی تبیین کے لیے قنب المقدس کے ممتاز عالم دین حجت الاسلام والمسلمین قبلہ نوید حسین مطہری کو دعوت دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نور اللہ ٹی وی پر، اور آپ کے ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے اصلاح اور تربیت کے لیے نکالا. چونکہ ہمارے اس گفتگو کا موضوع ظہور کے شرائط پر مبنی ہے، تو ظاہر پہلا سوال ہمارا یہ بنتا ہے کہ خود شرائط کا کیا معنی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر الناصر ومعین. مہدویت کے سلسلے میں جن معارف کو بیان کیا جاتا ہے واقعاً یہ ایک اہم ترین بحث ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے سلسلے میں جن شرائط کو بیان کیا جاتا ہے ان کے سلسلے میں ہم کچھ آگاہی اور شناخت پیدا کریں. تو سب سے پہلا یہی ایک اہم سوال ہے کہ شرط سے کیا مراد ہے، اور جب ہم شرائط کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد شرائط سے کس معنی کی ہوتی ہے؟ تو یہاں پر اگر ہم لغت کی طرف مراجعہ کریں سب سے پہلے، تو شرط کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے لغت کے اندر وہ یہ کہ شرط ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر ایک اور چیز موقوف ہوتی ہے، یعنی ایک اور چیز کے وجود میں اس شرط کا اہم کردار ہوتا ہے. اور پھر اس طرح فلسفی نقطہ نگاہ سے اگر ہم دیکھیں تو شرائط کو تقریباً اسباب اور علت کی معنی کے نزدیک جانا جاتا ہے، یعنی ہم یوں کہیں کہ سبب کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مرتبہ عام معنی بیان کیا جاتا ہے اس نوعیت سے کہ سبب یعنی ہر وہ چیز کے ایک اور چیز کا وجود اس پہ متوقف ہے، موقوف ہے. لیکن یہاں پر جب دوسری چیز کسی چیز پہ موقوف ہوتی ہے اور ہم اسے سبب کا نام دیتے ہیں، تو وہ ایک مرتبہ سبب کافی ہوتا ہے اس دوسری چیز کے وجود کے لیے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہاں ہم اس سبب کو کامل اور ایک علت تامہ سے یاد کرتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز درست ہے کہ کوئی دوسری چیز کا وجود اس پر موقوف ہوتا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے اس کے وجود کے لیے، علت تام نہیں کہلاتی. یعنی اس کے ساتھ کچھ اور چیزوں کی بھی ضرورت ہے، اگر وہ تمام کی تمام جمع ہو جائیں تب جا کر وہ دوسری چیز وجود میں آتی ہے. لیکن بہرحال یہ ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ شرط کا بھی اس طرح سبب کی جو معنی ہے وہ اس نوعیت کی جو علت ناقصہ کی ہوتی ہے وہ معنی مراد ہے. یعنی کیا؟ یعنی شرط اسے کہتے ہیں کہ جس پر ایک اور چیز کا وجود موقوف ہے، لیکن وہ شرط ابھی اس دوسری چیز کے وجود کے لیے کافی نہیں ہے. اگر یہ شرط وجود پائے گی تو اسی کے ساتھ اور دوسری تمام چیزیں جو ضروری ہیں وہ بھی اگر آ جاتی ہیں تو وہ مشروط وہ دوسری چیز وجود پائے گی. لیکن اگر شرط وجود نہیں پاتی تو اس دوسری چیز کو ہم وجود کے مرحلے میں نہیں دیکھ سکتے. لیکن یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ آیا جب یہ شرط وجود پا گئی حتماً وہ دوسری چیز نے وجود پانا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، چونکہ شرط اکیلی جو ہے وہ کافی کسی دوسری چیز کے وجود میں نہیں ہوتی. اسی اگر ہم چھوٹی سی مثال دیکھیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک لکڑی کو اگر جلانا ہے تو آگ کی ضرورت ہے. آگ اس لکڑی کے جلنے کے لیے ایک سبب تو ہے، لیکن یہ ایک ایسا سبب ہے جو کافی نہیں ہے. لہذا لکڑی کے جلنے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آگ ہونی چاہیے. اور بھی بہت ساری شرائط اس کے ساتھ مد نظر ہوتی ہیں کہ وہ لکڑی سوکھی ہوئی ہو اور وہ رطوبت اس کے ساتھ نہ ہو جو معنی بنے اس آگ کے لیے. تو لہذا شرط ہم اسے کہتے ہیں کہ درست ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ دوسری چیز کا وجود اس پہ موقوف ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہوتی. تو یہاں پر جب ہم شرائط ظہور کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے شرائط، تو یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایسے اسباب اور عوامل کہلاتے ہیں کہ جن پر امام علیہ السلام کا ظہور موقوف ہے. اگر یہ شرائط، اگر یہ اسباب वजूद नहीं पाएंगे तो इमाम का ज़ुहूर वाक़े नहीं होगा। तो लिहाजा ये जिन चीज़ों को हम इमाम के ज़ुहूर के हवाले से शरायत के उन्वान से जानेंगे, उन तमाम शरायत का एक साथ जमा हो जाना ज़रूरी है। अगर कोई एक शर्त वजूद पाती है तो वो काफ़ी नहीं कहलाएगी इमाम के ज़ुहूर के वाक़े होने के लिए। लेकिन यह है कि शर्त है, लिहाजा इमाम का ज़ुहूर इस पर मौकूफ़ है, इसका होना ज़रूरी है। तो एक राबिता जो हमें नज़र आता है शर्त का और इमाम के ज़ुहूर का, दरमियानी जो है वो इल्लत और मालूल के राबिते जैसा है। जिस तरह एक मुसब्बब मालूल अपनी इल्लत और सबब पे मौकूफ़ होता है, यहाँ इमाम अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर भी इस तरह के शरायत पर मौकूफ़ है। तो लिहाजा शर्त जब तक होगी, जब तक तहक़ुक़ पाएगी, तो उसके साथ दूसरी तमाम अगर शरायत ने वजूद पाया तो इमाम का ज़ुहूर वजूद पाएगा।
अच्छा, जब हम इमाम ज़माना अज़ल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ़ की ज़िंदगी की तरफ़ देखें रिवायती तौर पर, तो इमाम ज़माना के ज़ुहूर के लिए निशानियों और अलामतों को भी ज़िक्र किया गया है। तो क्या निशानियों और अलामतों और ख़ुद शरायत में फ़र्क है या नहीं, एक ही चीज़ है?
बहुत अहम सवाल इस तनाज़ुर में कि जब हमने शरायत की बात की और शर्त की इस तरह की माना देखी, तो वाकयन कभी ये होता है कि अज़हान के अंदर शरायत को ख़ुद इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की निशानियों से मुश्तबा जाना जाता है, यानी एक चीज़ जानी जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे हमने अर्ज़ किया कि शरायत वो चीज़ें हैं, वो असबाब और अवामिल हैं कि जिन पर ज़ुहूर मौकूफ़ है। अलाइम किसे कहते हैं? निशानियाँ, जैसे कि निशानी की मानी जो है वो रोशन है कि एक चीज़ जब निशानी और अलामत करार पाती है तो उस के अंदर काशिफियत की, इनकशाफ की एक जो है वो माना पोशीदा होती है। एक चीज़ निशानी है, यानी ये हमारे लिए उस दूसरी किसी चीज़ को रोशन, वाज़े और मुनकशिफ कर रही है कि जिसके लिए ये चीज़ निशानी बन रही है, ये अलामत बन रही है। तो लिहाजा जिन चीज़ों को अलामत कहा जाता है इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के सिलसिले में, ये वो चीज़ें हैं कि जो इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के नज़दीक होने को बताती हैं। अच्छा, ये अलामत और ये निशानियाँ भी रिवायात के अंदर बाज़ जो हैं वो इस तरह बयान हुई हैं कि ज़ुहूर से पहले वाक़े होनी है, और बाज़ निशानियाँ ऐसी हैं कि जो ज़ुहूर हो जाएगा और ज़ुहूर के साथ साथ या ज़ुहूर के फ़ौरन बाद वो निशानियाँ तहक़ुक़ पाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि निशानी और इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के दरमियान का जो राबिता है वो ऐसा नहीं है कि इमाम अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर उस निशानी पर मौकूफ़ हो। अगर वो निशानी वजूद ना पाए तो इमाम अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर तहक़ुक नहीं पाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि शरायत में हमने देखा कि शरायत और ज़ुहूर के दरमियान का जो राबिता है वो इस तरह तवक्कुफ़ का था, वाकई राबिता था, यानी ज़ुहूर तब होगा जब शरायत होंगी। तो लिहाजा अगर हम थोड़ा सा गहरे अंदाज से इन दोनों को देखें, शरायत और अलाइम को, तो यूँ कह सकते हैं कि शरायत दरवाज़े वो असबाब हैं, वो अवाबिल हैं जिन पर ज़ुहूर मौकूफ़ है, अलाइम इस तरह नहीं है, निशानियाँ इस तरह नहीं हैं। निशानियाँ हमारे लिए फ़कत उस वाक़े को जो वाक़े होना है आगाही देती हैं, शनाख्त देती हैं कि अब वो वाक़े होने वाला है, करीब है वाक़े होने के। और इसी तरह मसलन निशानियाँ मुमकिन है कि बाज़ हतमी ना हो, जैसे कि रिवायात में गैर हतमी निशानियों की तरफ इशारा किया गया है कि असल में वो निशानी बयान की जा रही है लेकिन वो वाक़े ना हो। लेकिन ज़ुहूर की जो शरायत हैं, ये नहीं हो सकता कि वो शरायत में से कोई भी एक शर्त जो है वो वाक़े ना हो और फिर ज़ुहूर हो जाए, ये हो नहीं सकता।
गोया जो शरायत है उनका मरकज़ी किरदार है।
जी बिल्कुल, ज़ुहूर के तहक्कुक में। और इसी तरह एक अहम जो इनके दरमियान तफावत है वो ये है कि शरायत की निस्बत हमारी ज़िम्मेदारी है, जैसे कि हम आगे बयान करेंगे कि अहम तरीन शरायत क्या है। तो एक हमारी ज़िम्मेदारी बाज़ शरायत की निस्बत सामने आती है, इंसान मुकल्लफ़ है कि बाज़ इन शरायत को हासिल करे, उनकी तहसील करे ज़ुहूर के हवाले से। जबकि निशानियों और अलामतों के सिलसिले में इंसान की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि उस निशानी को आइमा ने, मासूमीन ने बयान किया है और वो निशानी वाकई होनी है फ़कत इसलिए कि वो हमें बताए कि ज़ुहूर नज़दीक है या ज़ुहूर हो चुका है मसलन। तो ये इन दोनों के दरमियान एक तफावत और फ़र्क पाया जाता है।
अच्छा, माशाल्लाह, जिस तरह अभी आपने बयान किया कि खुद अभी आपने कहा कि हम इशारा करेंगे कि मुहिम तरीन जो शरायतें वो कौन से हैं, तो वो बयान फरमाएं कि वो कौन से शरायतें।
जी बिल्कुल, जब महदवियत के इस मारिफती बाब के अंदर इमाम ज़माना अज़ल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ़ के ज़ुहूर की शरायत के सिलसिले में गुफ्तगू होती है, तो सबसे पहले हम इस नुक्ते की तरफ मुतवज्जे होंगे कि देखें, ज़ुहूर ख़ुद एक ऐसी चीज़ है कि जिसका ताल्लुक इंसानी मुआशरे और इज्तिमा और समाज के साथ है। यानि इमाम अलैहिस्सलाम जब ज़ुहूर करेंगे तो इस ज़ुहूर से मुराद क्या है? यानि इमाम एक मुआशरती और एक समाजी ऐसी तब्दीली लाएंगे इस निज़ाम हस्ती के अंदर कि जो पूरी एक जहानी तब्दीली होगी, एक इनकलाब जो जहानी सतह पर इनकलाब होगा, पूरी इंसानी मुआशरे के अंदर एक तब्दीली रूनमा होगी। अब जब ज़ुहूर का ताल्लुक इस तरह एक मुआशरती और इज्तिमाई चीज़ों और उमूर से वाबस्ता है, तो सुन्नत इलाही ये रही है कि इस कायनात के अंदर जो भी चीज़ें वाक़ होनी हैं वो अपने असबाब और अवामिल के तहत वाक़ होनी हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि ज़ुहूर के लिए भी शरायत और असबाब अवामिल होने चाहिए, और फिर बिलखुसूस इंसानी मुआशरे के अंदर, कौमों के अंदर जो भी तब्दीली है, खुदावंद मुताल कहता है कि ये तब्दीली उनके अपने इरादे से वाबस्ता है। जैसा कि हम कुरान मजीद हम रुजू करें तो वहाँ पर ये आय शरीफा नज़र आती है कि इन्नल्लाह ला युगैरु मा बिकौमिन हत्ता युगैरु मा बिअन्फुसिहिम, यानी किसी भी कौम के अंदर अगर तब्दीली आनी है, कोई इनकलाब बरपा होना है, तो वो उनके अपने इरादों से वाबस्ता है। जब तक वो खुद तब्दील नहीं होना चाहते तब्दीली नहीं आती। तो लिहाजा ज़ुहूर होना है, इसके लिए शराइत चाहिए, इसके लिए ख़ुद इंसान, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बाद शराइत की नस्बत इंसान की ज़िम्मेदारी सामने आती है, तो इंसान के अंदर, लोगों के अंदर, मुआशरे के अंदर वो शराइत वजूद पाए, तब ज़ुहूर जाके तहक़ुक पाएगा। और इसी तरह मसलन एक और चीज़ भी यहाँ पर मुहिम है कि शायद बाज़ के अजहान में हो कि ज़ुहूर मौजज़े से रुख पाएगा और कोई एजाज़ सूरत पाएगा ज़ात परवरदिगार की जानिब से, और मौजज़े से वो इमाम अलैहिस्सलाम आएंगे और ज़ुहूर होगा, क़याम होगा, इनकलाब होगा, तब्दीली आएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है,
यानी हमारी कोशिश ना हो और इस तरह,
बिल्कुल, क्योंकि अगर ज़ुहूर एक मौजज़े की सूरत में आना था और इमाम ज़माना अजल्लाहु ताला फ़र्जो शरीफ के जितने उमूर हैं इस क़याम और इनकलाब के हवाले से वो खुद ब खुद होने थे, तो यहाँ पर ऐसे ही एक सवाल इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से, कि इमाम ज़माना जब ज़ुहूर करेंगे तो तमाम के तमाम उमूर उनके इरादे के मुताबिक होते चले जाएंगे। तो इमाम फरमाते हैं कि कल्ला, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लव इस्तक़ामत लिअहदिन अफ़वा लइस्तक़ामत लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ऐसा होता, यानी ये तय होता कि उमूर खुद ब खुद होने हैं, तो सबसे पहले किस ज़ात के लिए ये चीज़ें होनी थी? खुद रसूल गिरामी इस्लाम के लिए। वो इस तरह का इनकलाब जहानी सतह पर इंसानी मुआशरे को जो शामिल हो, एक आइडियल निज़ाम की तरफ, मुआशरे की तरफ जो तब्दीली लेकर जाए, वो पैगंबर गिरामी इस्लाम आकर अंजाम देते, वो अगर वो एजाज से चीज़ हासिल होनी थी। तो लिहाजा यहाँ से ये बात रोशन होती है हमारे लिए कि जिस तरह हमने अर्ज़ किया था बाज़ जलसात के हवाले से, जो इसी नूर विलाया के तरफ से महदवियत के सिलसिले में हो चुके हैं, गैबत के हवाले से कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की जो गैबत है वो खुदावंद मुताल के राजों में से एक राज है, असरार इलाही में से एक सिर है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने अर्ज़ किया था कि वहाँ पर कुछ ज़ाहरी असबाब भी हैं जो इमाम की गैबत का सबब बन रहे हैं। तो ज़ुहूर भी बाज़ हमारे उलमा फरमाते हैं कि दुरुस्त है कि असरार इलाही में से है, इरादे खुदावंद मुताल शामिल हाल होगा जब ज़ुहूर होगा, लेकिन कब होना है, कैसे होना है, इरादा कब शामिल हाल होना है, कुछ ऐसे शराइत मुमकिन है कि हम उनकी आगाही और शनाख्त ना रखते हों, लेकिन इसी ज़ुहूर के लिए कुछ शराइत ऐसी हैं कि जिनको हम जानते हैं, रिवायात में बयान किया गया है, बाज़ शराइत अकली हैं, इंसान अपने अक्ल से उसको जान सकता है। तो लिहाजा कुछ ऐसे ज़ाहरी असबाब हैं कि जिनकी तरफ इशारा करना ज़रूरी है। तो आते हैं अपने उस सवाल की तरफ कि अहम तरीन शराइत क्या है। तो सबसे पहले जो एक अहम तरीन शर्त है यहाँ पर इमाम के ज़ुहूर के लिए, वो ये कि एक जामे मंसूबा और कानून होना चाहिए, तब इमाम आकर ज़ुहूर करेंगे। चूँकि हमने अर्ज़ किया कि इमाम का ज़ुहूर दरवाके आलमी सतह पर एक तब्दीली है, एक क़याम है, एक इनकलाब है, जो इंसानियत को एक आइडियल और मिसाली मुआशरे की तरफ लेकर जाएगा। यानी यूँ कहें कि जो ज़ुल्म व सितम इस कायनात के अंदर है, जो मौजूदा हालत अभी है, इसको बेहतरी की तरफ लेके जाना, ये एक मंसूबा चाहती है, एक पूरा कानून चाहती है। और फिर एक ऐसी हुकूमत का क़याम जो अदालत पर मुबतनी हो, जहाँ इंसानों के इनफरादी और इज्तमाई तमाम हुकूक की ज़मानत जो है वो सामने आए, और इसी तरह वो ऐसा निज़ाम के जो इंसानियत को, इस इज्तमाई इंसानी को एक ऐसे मिसाली मुआशरे की तरफ लेकर जाए कि जहाँ उसकी तमाम तरुखरवी और दुनियावी सआदत जो है उसे नसीब होनी है। तो जाहिर सी बात है इस तरह एक बहुत बड़े इंसानी सतह पर और एक आलमी सतह पर जो इनकलाब और तब्दीली आनी है, उसके लिए अहम तरीन शर्त क्या है? एक जामे मंसूबा और कानून होना चाहिए। और इमाम अलैहिस्सलाम के लिए, इमाम के ज़ुहूर के लिए ये शर्त पहले से फराहम है। क्यों? इसलिए कि वही कानून और वही मंसूबा जो ज़ात पैगम्बर गिरामी इस्लाम को खुदावंद मुताल ने दिया, वही कानून है दरवा के। चूँकि इमाम अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि किस तरह जो है वो امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب ظہور کریں گے تو وہ کس روش اور طریقے کے مطابق حکومت قائم کریں گے؟ تو وہاں پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح پیغمبر گرامی اسلام بے سیرت ما سار بہ رسول اللہ، جس سیرت پر پیغمبر گرامی اسلام تھے، جس روش پر رسول گرامی اسلام تھے، اسی سیرت اور روش کے مطابق امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف حکومتی نظام قائم کریں گے اور اس مثالی معاشرہ قائم کریں گے۔ تو یہیں سے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ یہ پہلی شرط پہلے سے فراہم ہے۔ دوسری جو اہم ترین یہاں پر شرط ہے وہ خود رہبر کا وجود ہے۔ یعنی ظہور کی تب بات کر سکتے ہیں ہم، امام علیہ السلام کا ظہور تب ہوگا جب خود امام علیہ السلام موجود ہو۔ یعنی اس اتنی بڑی سطح پر جو تبدیلی اور انقلاب اور قیام آنا ہے، اس کی کوئی قیادت کرنے والا ہو تو یہ شرط بھی پہلے سے فراہم ہے، اور بالخصوص مکتب تشیع کے اندر کہ ہم یعنی امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جو کہ ایک منجی عالم کے عنوان سے پہچانے جاتے ہیں اس دنیا کے اندر، مکتب تشیع ان کو موجود اور ایک زندہ حیثیت سے دیکھتا ہے، اور اس سے بھی بالاتر یعنی ایک ایسی ذات کے جو مقام امامت پر فائز ہے، ایک ایسی ذات کے جو صفات امامت کے اندر علم اور عصمت اور ان تمام صفات کی حامل ہے، وہ ذات موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ جو دو اہم شرطیں ہیں یہ پہلے سے ہمارے پاس حاصل ہیں،
اور اس شرط میں تو شاید تشیع کو بہت بڑا امتیاز ہے۔
بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور تیسری جو اہم شرط ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ اصحاب خاص کا ہونا، باوفا اور مخلص، شجاع اور بہادر ایسے ساتھی کہ جو امام علیہ السلام کی ہمراہی کریں اس قیام کو اپنے اہداف تک پہنچانے کے لیے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ظہور امام کی بات کر رہے ہیں، اور جیسے ہم نے عرض بھی کیا ابھی کہ ایک عالمی سطح پر ایک قیام ہے، ایک جہانی حکومت کا جب قیام ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنی وسعت ہے اس قیام کو، اس انقلاب کو، اسی وسعت کے مطابق اس کے اہداف ہیں، اور جب اس وسعت کے مطابق اہداف ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر ایسے افراد ہونے چاہیے کہ جو اس حجت الہی کی مدد کریں، کمک کریں کہ اس انقلاب کو اس کے اپنے اہداف تک لے کر جائیں، یعنی وہ جو اہداف ہیں اس انقلاب کے، اس قیام کے، وہ ان کو عملی جامہ پہنائیں۔ اور پھر اگر ہم قرآن مجید کی آیات کی طرف نگاہ کریں کہ تفصیلی طور پر ہم ان آیات کو یہاں بیان نہیں کر سکتے، انبیاء کی آپ سیرت کو دیکھیں، بہت ساری آیات بتاتی ہیں کہ انبیاء اپنی دعوت کے سلسلے میں جب لوگوں کے پاس آتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے خداوند متعال کی جانب، تو وہاں پر اپنے اصحاب سے وہ مدد لیتے تھے، اور ان کے وہ اصحاب اس نبی کی اس دعوت کے پورے سسٹم اور پروگرام کو آگے پھیلاتا تھا اور اس کے منصوبوں کو عملی کرتا تھا۔ تو اس طرح یہ روش رہی ہے انبیاء کی، اور بالخصوص اگر ہم معصومین کے زمانے میں پیچھے تاریخ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ نظر آتا ہے کہ تاریخ کے اندر اگر کسی معصوم نے قیام نہیں کیا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصحاب نہیں تھے اس طرح جو مخلص ہوں، شجاع ہوں، بہادر ہوں، جو ہر اعتبار سے مطیع ہوں اپنے امام کے، اپنے معصوم کے، اس طرح وہ قیام صورت نہیں پائے۔ اب اگر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے اور اتنی وسعت کے مطابق ان کے اہداف ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اصحاب خاص ہونے چاہیے جو ان کے ان اہداف کو عملی جامہ پہنائے۔ یہاں پر فقط ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جب خراسان سے امام کے اصحاب میں سے ایک شخص جو ہے وہ آتا ہے امام کے محضر میں، اور پھر امام علیہ السلام سے ایک بات کہتا ہے کہ آپ کے پاس تو آپ کے ساتھی ہیں، انصار ہیں، جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، آپ کی خاطر لڑ سکتے ہیں، تو آپ کے حقوق کا دفاع کر سکتے ہیں، تو پھر آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ تو وہاں پر امام علیہ السلام نے اس خراسانی کو، سال بن حسن خراسانی کو کہا کہ آؤ بیٹھ جاؤ، اور وہاں پر امام نے ایک تنور کو روشن کرنے کا امر کیا کہ تنور جلایا جائے۔ جب تنور جل گیا تو خراسانی کو امام کہتے ہیں کہ آپ جائیں اس تنور میں جا کر بیٹھ جائیں۔ تو جب خراسانی یہ سنتا ہے تو گھبرا جاتا ہے اور امام سے معذرت طلب کرتا ہے کہ مولا مجھے معاف کر دیں، اور اس طرح کی اذیت مجھے،
اس کے لیے آزمائش
بالکل ایسے ہی تھا۔ تو امام اسے چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، وہیں پر ہارون مکی آ جاتے ہیں۔ اچھا کہ ہاتھ میں اس کے جو ہے وہ جوتی ہوتی ہے، اور امام کے محضر میں آتے ہیں، امام اسے کہتے ہیں کہ یہ اپنی جوتیاں یہاں رکھو اور جا کر اس جلتے ہوئے تنور کے اندر بیٹھ جاؤ۔ کچھ نہیں پوچھتا کیوں، کس وجہ سے، وہ جا کے وہاں بیٹھ جاتا ہے اندر، وہ تنور میں چلا جاتا ہے۔ اسی اثنا میں امام علیہ السلام سہل بن حسن خراسانی سے دوبارہ اپنے اس کلام کو آگے بڑھاتے ہیں جو باتیں چل رہی تھیں خراسان کے حوالے سے. بعض باتیں امام ان سے فرماتے ہیں, ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے خود امام علیہ السلام خراسان میں موجود ہوں, وہاں کے حالات کو دیکھ رہے ہوں. اسی اثنا میں خراسانی کو امام فرماتے ہیں کہ اب جاؤ دیکھو تنور کے اندر ہارون مکی کو. تو جب وہ جا کے دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے میں نے جا کے جب دیکھا تو ہارون مکی بالکل اطمینان اور آرام کے ساتھ اس تنور کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اور پھر وہیں سے وہ باہر نکلتا ہے, ہمیں سلام کرتا ہے اور امام کے محضر میں آتا ہے. تو وہاں پر امام علیہ السلام نے خراسانی کو کہا کہ آپ کے پاس خراسان میں اس طرح کے کتنے لوگ ہیں جو میری کمک کر سکتے ہیں, میری مدد کر سکتے ہیں اس قیام کے سلسلے میں. تو وہاں پر وہ کہتا ہے کہ خداوند متعال کی قسم کہ ایک بندہ بھی اس طرح کا نہیں ہے. تو وہی خراسانی جو ابھی تک کہہ رہا تھا کہ مولا آپ کے پاس اصحاب ہیں, آپ قیام کیوں نہیں کرتے, تو امام نے عملی طریقے سے اسے دکھایا کہ کیسے اصحاب چاہیے. اور پھر وہاں پر ایک خوبصورت جو ہے وہ جملہ جو امام فرماتے ہیں جو اس سلسلے میں ہمیں بیان کر رہا ہے کہ آئمہ جو ہیں وہ کیوں قیام نہیں کرتے, کہ اما انا لا نخرج فی زمان لا تجد فیہ خمسۃ معاددین لنا, ہم اس زمان میں اس وقت میں قیام نہیں کرتے کہ جس میں پانچ لوگ ہماری مدد کرنے والے نہ ہوں. یعنی اگر یہ پانچ لوگ فراہم ہو جائیں تو ہم اٹھ کھڑے ہوں قیام کے لیے, جب نہ ہوں تو ہم قیام نہیں کرتے. نحن اعلم بالوقت, اور کب قیام کرنا ہے ہم زیادہ اس وقت اور زمان سے آگاہ ہیں, کب ہمیں اٹھنا چاہیے, کب ہمیں قیام کرنا چاہیے. تو یہی سے واضح ہوتا ہے کہ جب اس طرح ہے تو پھر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور جو ایک بہت عالمی سطح پر تبدیلی لانے والا ہے, جو ایک جہانی حکومت قائم کرنے کے لیے ہے, جہاں انسانوں کو ایک آئیڈیل نظام کی طرف لے کے جانا ہے, تو وہاں پر آپ خود سوچیں, خود اندازہ کریں کس قدر جو ہے وہ خاص اصحاب کی ضرورت ہے اور وہ امام کے ظہور کے تحقق کے لیے. تو لہٰذا اہم ترین شرائط میں سے ایک یہ ہے. اور ایک آخری شرط میں اشارہ کر دوں کہ
ہارون مکی بننے کی ضرورت ہے.
جی بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری یعنی چوتھی جو شرط ہے یہاں پر اہم ترین, وہ یہ کہ خود انسانی معاشرے کے اندر, اس سماج اور اجتماع کے اندر عمومی لیول پر ایک آمادگی پیدا ہو, تیاری پیدا ہو, یعنی یوں کہیں کہ لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ اب ان کو ضرورت ہے اس طرح کے منجی کی, اس طرح کی ہستی کی کہ جو ان کو اس موجودہ وضع سے باہر نکالے, موجودہ حالت سے باہر نکالے, ظلم و ستم سے ان کو باہر نکالے اور ایک ایسا نظام قائم کرے کہ جس کے اندر انسان کی سعادت ہو, ایک مثالی معاشرہ قائم کرے. یہ احساس لوگوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے. وہ جو ہم انتظار کے اندر بات کرتے ہیں نا کہ منتظر کیسا ہونا چاہیے, یعنی واقعاً ہم حقیقی طور پر منتظر بنیں. عمومی طور پر جب انسانی معاشرے کے اندر انتظار کی حقیقی کیفیت پیدا ہوگی, یعنی لوگوں کے اندر یہ آمادگی پیدا ہو, یہ احساس پیدا ہو کہ اب انہیں ضرورت ہے, کیونکہ غیبت کے اسباب میں ہم نے کیا کہا تھا ایک مرتبہ جلسے کے اندر, یہی کہا تھا کہ امام علیہ السلام کی غیبت کا ایک جو ظاہری سبب ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی نافرمانی. جب لوگ نافرمانی کرتے ہیں, جب لوگ اپنا رخ موڑ لیتے ہیں اپنی حجت اور ہادی سے, تو وہاں ذات پروردگار اس اپنی ہادی اور حجت کو لوگوں سے دور کر دیتا ہے. اب ضروری ہے کہ اس طرح کا سبب جو ہے, اس طرح کی جو یہ رکاوٹ تھی وہ ختم ہونی چاہیے. یعنی انسانی معاشرے کے اندر عمومی طور پر ایک آمادگی اور احساس ضرورت پیدا ہو, اطاعت کی جو کیفیت ہے وہ دوبارہ پیدا ہو, تب جا کر امام علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے. چونکہ وہ اہداف ظہور کے جو مد نظر ہیں وہ تب حاصل ہونے ہیں جب یہ تمام کے تمام انسان, اکثریت انسانوں کی جو ہے وہ اس طرح کی ضرورت کا احساس پیدا کرے کہ ایسی ہستی جو ہے وہ ظہور کرے.
یعنی ایسا ہے کہ بعض اوقات یہ ہماری فکر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام آ کر یہ زمینہ فراہم کریں گے, بلکہ ایسا نہیں, ہمیں زمینہ فراہم کرنا ہے امام کے لیے. چونکہ ہمارا وقت بہت ہی کم ہے ابھی, لیکن یہ مہم سوال ہے اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح روایات میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کے زمینہ سازی کے لیے 313 اصحاب کا ہونا ضروری ہے, کیا یہ 313 کی تعداد شرائط میں شامل ہے؟
بہت اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ اہم ترین شرائط میں سے اصحاب خاص کا ہونا ہے, تو روایات کے اندر 313 کا جو عدد ہے وہ ذکر ہوا ہے کہ امام کے جو اصحاب ہیں وہ 313. لیکن ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کروں کہ یہ امام کے اصحاب اس کے اندر محدود نہیں ہیں, کیونکہ بعض روایات موجود ہیں کہ جس کے اندر امام کے دیگر جو اصحاب ہیں جو امام سے ملحق ہونے ہیں اس قیام کے سلسلے میں, ان کی 10,000 تک تعداد بیان ہوئی ہے. تو یہاں 313 کا کیا مطلب ہے؟ جیسے بزرگان فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ اتنی بڑی سطح پر جو تبدیلی اور قیام اور انقلاب آنا ہے, اور بالخصوص وہ جو وسیع پیمانے پر اہداف ہیں اس ظہور کے حوالے سے کہ اسلام نے غالب آنا ہے تمام ادیان پر, بالکل, اور پوری اس دنیا میں ظلم و ستم کا نام و نشان نہیں رہے گا, اور ایک عدالت پر مبتنی حکومت قائم ہوگی, ایک ایسا نظام کہ جو انسان کو دنیاوی اور اخروی سعادت کی طرف لے کے جائے گا. تو جس طرح ہم اس موجودہ دنیا کے اندر جو چھوٹے بڑے انقلاب آتے ہیں, تبدیلیاں آتی ہیں, ہم اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انقلاب کے مرکز پر قرار پاتے ہیں, یعنی جو اس تحریک کے مرکز اور محور پر ہوتے ہیں, کہ جن کے کاندھوں پر جو ہے وہ تحریک کا ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے انقلاب کا, پھر دوسرے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. تو اسی طرح جب امام علیہ السلام کے اس ظہور کی اور اس قیام کی اور اس تبدیلی کی وسعت کو اور اس اہداف کی وسعت کو ہم دیکھتے ہیں, تو یہ جو 313 کی تعداد بیان ہوئی ہے اور جو ان کے لیے صفات بیان ہوئی ہیں روایات کے اندر کہ یہ کس طرح کے اصحاب ہوں گے, ان کی صفات کیا ہوں گی, ان تمام روایات کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو امام علیہ السلام کی اس تحریک, اس قیام کے محور اور مرکز میں قرار پائیں گے. یعنی اگر یہ اس تعداد میں اور ان صفات کے حامل اصحاب وجود نہیں پاتے, تو جیسا میں نے عرض کیا نا کہ خاص اصحاب شرائط میں سے ہیں, تو امام کا ظہور نہیں ہونا. لہٰذا اس تعداد میں خاص اصحاب کا ہونا ضروری ہے امام کے ظہور کے لیے. اور جیسا کہ روایت کے اندر میں عرض کر دوں ایک روایت کی طرف, کہ ہم اصحاب الالویہ, یہ کون افراد ہیں؟ یہ وہ ہیں جو علم بردار ہوں گے اس قیام کے اندر. وہم حکام اللہ فی ارض ہی علی خلق ہی, یہ خود جو ہے وہ ذات پروردگار کی جانب سے اس زمین پر اس کی مخلوق پر حاکم ہوں گے, یعنی حجت الہی کے علاوہ, امام زمانہ کے علاوہ پوری جب اس کائنات پر ایک حکومت قائم ہونی ہے, تو اس حکومت کے مرکز میں جو افراد بھیجے جائیں گے مختلف نقاط عرض پر, وہ یہ اصحاب ہوں گے. تو لہٰذا 313 کی جو تعداد بیان کی جاتی ہے اور ان کی خاص اوصاف بیان کی جاتی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس قیام کے محور اور مرکز میں قرار پاتے ہیں, اور انہی کو امام علیہ السلام مختلف نقاط کی طرف مختلف علاقوں میں بھیجے گا ایک حاکم کے عنوان سے. اور اس کے علاوہ اصحاب ہیں, تعداد اور بھی بیان ہوئی ہے, 10,000 کی تعداد جیسے میں نے عرض کیا بیان ہوئی ہے, جو بعد میں امام سے ملحق ہونی ہے. اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو جب امام ظہور کریں گے تو اسی ابتدائی مرحلے میں ان کو بلایا جائے گا, اور انہی کے ساتھ امام اپنا جو ان کا قیام ہے اس کا آغاز شروع ہو جائے گا, اور پھر لوگ بعد میں جن کی تعداد ذکر ہوئی ہے وہ امام سے ملحق ہوتے چلے جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے.
ماشاء اللہ, جزاک اللہ, نہایت ہی عمدہ طریقے سے آپ نے اس موضوع کو تبیین کیا اور بیان فرمایا کہ جو شرائط ہیں ظہور کے اس پر ظہور موقوف ہے, جبکہ علامات میں اس طرح نہیں ہے. ناظرین محترم, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بزرگوار نے ظہور کے شرائط کو بہت ہی عمدہ طریقے سے بیان کیا, اور یہ بیان فرمایا کہ شرائط ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر ظہور موقوف ہے, اور جو اہم ترین شرائط ہے ان کی طرف اشارہ فرمایا. چونکہ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اگلے پروگرام میں نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.